السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک اور نیوز لیے بہجت حاضر ہیں۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11:30 ہیں۔ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے کہ میڈیم ویب 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہمارے اس پروگرام کو سماعت فرمائیے۔ خبروں کی 6 سرخیوں سے سنتے ہیں۔ پہلے پاکستان۔
سینٹ انتخاب کے غیر سرکاری نتائج پر سیاسی حلقوں کا ملا جلا رد عمل۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
سینٹ انتخابات کے بعد بلوچستان کی اہمیت میں مزید اضافہ۔ کوئٹہ سے مائل ستار کاکڑ۔
پاکستانی شہریوں سے شادی کرنے والی چینی خواتین کی چین میں مبینہ قید سے رہائی کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
اور عالمی خبروں میں، شام کے سرکاری میڈیا اور انسانی حقوق کے علم برداروں نے کہا ہے کہ سرکاری افواج اور ان کی اتحادی ملیشیاز نے دارالحکومت دمشق کے قریب باغیوں کے زیر کنٹرول مشرقی غوطہ میں کئی دیہاتوں اور قصبوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور اٹلی میں آج رائے دندگان اپنا حق کے رائے دہی استعمال کر رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ آج ہونے والے یہ انتخاب ملک میں حالیہ انتخابات کی تاریخ میں سب سے زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہوں۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایوان بالا یعنی سینٹ انتخابات میں اب تک کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پنجاب اور اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ امیدوار کامیاب ہوئے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے میدان مار لیا، جبکہ ایم کیو ایم کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سینٹ کی 52 نشستوں پر نئے سینیٹرز کے انتخاب کے لیے 113 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ سنیے۔
غیر سرکاری نتائج کے مطابق ہفتے کو 52 نشستوں پر ہونے والے انتخاب میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ 15 امیدوار کامیاب ہوئے، جبکہ پیپلز پارٹی کے حصے میں 12 نشستیں آئیں اور 10 پر آزاد امیدواروں نے فتح سمیٹی۔ پاکستان تحریک انصاف نے 6، جمعیت علماء اسلام فے، نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے 2-2، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ، جماعت اسلامی اور مسلم لیگ فنکشنل نے 1-1 سیٹ حاصل کی۔ حکمران جماعت کی رہنما مریم نواز شریف نے ٹویٹر پر اپنی جماعت کے حمایت یافتہ کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے والد سابق وزیراعظم نواز شریف کی مقبولیت کی تصدیق ہے۔ دوسری طرف حکومت اور شریف خاندان کے سب سے بڑے ناقد پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان انتخابات میں مبینہ بدعنوانی کی طرف اشارہ کرتے دکھائی دیے، اور ان کے بقول خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کے 7 ارکان اسمبلی ہیں اور اس کے باوجود وہ سینٹ کی 2 نشستیں حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہوئی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایسا ہی سوال تحریک انصاف سے کر رہی ہے، جس نے پنجاب سے 1 سینٹ نشست حاصل کی، جبکہ تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی میں ارکان کی تعداد 30 ہے۔ سینئر سیاسی تجزیہ کار احمد بلال محبوب کہتے ہیں،
ہمارے جو پارٹیوں کے ہیڈز ہیں ان کو یہ فیل ہوتا ہے، کیونکہ ان کو زیادہ معلومات ہوگی تو پھر وہ اس کی کوئی کنکریٹ سجیشن لے کے آئے۔ مثال کے طور سے اگر عمران خان صاحب براہ راست الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ کوئی بل ڈرافٹ کر کے ان کی پارٹی پیش کرے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو اور پارلیمنٹ اس کو تبدیل کر دے۔ اور وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا، وزیر اعظم صاحب تو ان کی میجورٹی ہے، پارٹی ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے ہی اس کے اوپر جب الیکشن لا پاس ہو رہا تھا تو اس وقت تبدیلی کر دیتے، انہوں نے نہیں کی۔
اسی اثنا میں ایک وقت کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی بااثر سیاسی جماعت تصور کی جانے والی متحدہ قومی موومنٹ محض 1 ہی سینٹ نشست حاصل کر سکی، جسے اس جماعت کے رہنما دھڑے بندیوں کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس جماعت سے علیحدہ ہو کر اپنی الگ پارٹی بنانے والے مصطفیٰ کمال کا دعویٰ ہے کہ ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی نے اپنے ووٹ کا جائز استعمال نہیں کیا۔ سندھ کے سیاسی منظرنامے پر گہری نظر رکھنے والے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد کے خیال میں،
یہی صورتحال رہی اور یہی منظرنامہ رہا تو کراچی میں مینڈیٹ تقسیم ہو جائے گا، ایم کیو ایم اکثریتی پارٹی کی حیثیت کھو بیٹھے گی اگلے عام انتخابات میں، اگر کوئی مزید تبدیلیاں نہ ہوئی اور کراچی کی سیٹیں بڑھ جائیں گی، اور یہ سیٹیں پیپلز پارٹی کو بھی مل سکتی ہیں، مسلم لیگ نون کو بھی مل سکتی ہیں، کیونکہ پاکستان بین الاقوامی دباؤ پہ ہے تو اس کے نتیجے میں اس بات کا امکان ہے کہ حافظ سعید کی جماعت الیکشن نہ لڑے، ورنہ اگر انہوں نے الیکشن لڑا تو ان کے بھی امکانات ہو سکتے ہیں آئندہ الیکشن۔
ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سینٹ کے انتخابات میں بلوچستان میں 6 آزاد سینیٹروں کے انتخاب کے بعد اس صوبے کی اہمیت ایک بار پھر بڑھ گئی۔ اتوار کے روز ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے 9 منتخب سینیٹروں سے ملاقات اور ٹیلی فون پر رابطے کیے۔ دوسری طرف 9 منتخب سینیٹرز کی طرف سے سینٹ کے چیئرمین کا عہدہ بلوچستان کو دینے کا بھی مطالبہ سامنے آیا۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ سنیے۔
اتوار کو نو منتخب سینیٹروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کا کہنا تھا،
ہماری جو آفس ہے سب پارٹیوں کے لیے کھلی ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں، اور انہوں نے مبارکباد بھی دیا اور اس امید کے ساتھ کہ آگے ہمارے ساتھ بات کریں گے، ہم نے بالکل تیار ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، بات کریں گے، ہم کسی پارٹی کو کے لیے دروازے بند نہیں، ہم سب پارٹیوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔
اتوار کو ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے دو اہم رہنماؤں سینیٹر عبدالقیوم سومرو اور فضل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی اور سابق صدر آصف علی زرداری کا پیغام ان کو پہنچایا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جہانگیر ترین نے بھی نو منتخب سینیٹر انوار الحق سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس کے دوران نو منتخب 6 سینیٹروں نے سینٹ کے نئے چیئرمین کا عہدہ بلوچستان کو دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہیں کہ سینٹ کے نئے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے عہدوں پر اتفاق رائے پیدا ہو سکے، اور سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ روایات کے مطابق بلوچستان کو دے کر اس صوبے کو وفاقی سطح پر نمائندگی دی جائے۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے چین میں مبینہ طور پر گرفتار 29 سے زائد چینی خواتین کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے جنہوں نے پاکستانی شہریوں سے شادی کی ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
یہ قرارداد گلگت بلتستان کی قانون ساز بی بی سلیمہ نے پیش کی تھی، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ غیر ملکی شہریوں سے شادیاں کرنے والی بعض چینی خواتین کو چینی حکومت نے گرفتار کر لیا ہے، اور ان میں درجنوں وہ خواتین بھی شامل ہیں جنہوں نے ان پاکستانی شہریوں سے شادیاں کی تھیں جن کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ قرارداد میں مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ چینی حکومت سے رابطہ کر کے گلگت بلتستان کے ان شہریوں کی پریشانی اور تکلیف کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرے جنہوں نے چین کے علاقے کے سنکھیاں کی مسلمان خواتین سے شادیاں کی تھیں۔ تاہم قرارداد میں اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ ان خواتین کو کیوں اور کب گرفتار کیا گیا تھا۔ گلگت بلتستان کے قانون ساز جاوید حسین نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے جو لوگوں نے وہاں شادیاں کی ہیں گزشتہ 20 سالوں سے، ان کے جو وہاں جو وائفز تھے ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے چائنیز گورنمنٹ نے، ان کے جو شادیاں ہوئی ہیں وہ پراپر ہوئی ہیں اور وہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم بڑے اس میں سفر ہیں، تو اسمبلی کے اندر ریزولوشن آیا تھا، اس ریزولوشن کو منتخب منظور کیا ہے یہاں کے تمام ممبران نے کہ فوری طور پر حل ہونا چاہیے، وہ جو اریسٹ خواتین ہیں ان کو رہا کیا جائے، ہمارا یہ مطالبہ ہے۔
اس بارے میں چین کی طرف سے تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، اور پاکستانی دفتر خارجہ سے ضمن میں رابطے کی کوششیں برابر ثابت نہیں ہو سکیں۔ انسانی حقوق کے موقع غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ مہدی حسن کا بھی کہنا ہے کہ پاکستانی شہریوں سے جن افراد کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ اب پاکستان کے شہری ہیں، اور ان کے بقول یہ پاکستانی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے حقوق کی پاسداری کروائے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی چیئر پرسن سینیٹر نسرین جلیل نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک انسانی اور سماجی معاملہ ہے اور حکومت کو اس معاملے کی طرف توجہ دینی چاہیے،
اور اگر گلگت بلتستان کی اسمبلی نے یہ پاس کیا ہے تو اس کے اندر وزن ہے، اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کی رہائی کے لیے بات کریں۔
محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کا نام منی لانڈرنگ اور دہشت گردی سے متعلق بین الاقوامی ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کی واچ لسٹ میں شامل کرنے کے فیصلے پر سیاسی حلقے اور اقتصادی ماہرین تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ اقدام ملکی معیشت کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے، تاہم حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ اقدام پاکستان کے لیے بین الاقوامی سطح پر خفت کا باعث تو ضرور ہے لیکن اس کی وجہ سے پاکستانی معیشت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ واچ لسٹ میں پاکستان کا نام شامل ہونے کے مضمرات پر تجزیہ کاروں کی رائے پر مبنی رپورٹ پیش ہے۔ سینئر ریسرچر طارق احمد کہتے ہیں،
جو پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا ہے اس کی صرف وجوہات پاکستان کے اندر سے نہیں ہے، اگر ہم کہیں کہ ہمارے اداروں کی ناکامی ہے یا ہمارے فائنینشل سسٹم کی ناکامی ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ ضرور ہے، مگر 100% اس کا ذمہ وار وہ نہیں ہے، بلکہ ایکسٹرنل حالات جو ہمارے ہیں وہ بھی کافی حد تک اس کے ذمہ وار ہیں۔ اس وقت پاکستان پر کافی حد تک امریکہ کی طرف سے پریشر ٹیکٹک ہے پاکستان کے اوپر۔ جو بیسک جو اس کی وجوہات ہیں وہ یہی ہیں کہ حافظ سعید صاحب کے جو دو ادارے ہیں جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن، یہ دو ادارے جو ہیں یہ کھلم کھلا چندہ وصول کرتے ہیں عوام سے، اور وہ چندہ لے کر وہ اپنے کاموں میں ان کو لگاتے ہیں. ان کی طرف سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ چندہ جو وصول کیا جاتا ہے ٹیررس ایکٹیویٹیز میں استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی مدارس ہو گئے یا باقی جو ایسی ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں سے طلبا کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے نکل کر افغانستان میں جو ملٹری ایکٹیویٹیز ہیں طالبان کی اس میں یہاں امداد کرتے ہیں یا اس میں ڈائریکٹلی شامل ہوتے ہیں, ان کی فائنینسنگ بھی انہیں اداروں سے ہوتی ہے. ان کو روکنے کے لیے ان کی ریجیم جو ہے اس کو انہوں نے ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیا.
کارٹ انسٹیٹیوٹ کی فیلو ریسرچر سحر خان کہتی ہیں کہ پاکستان کو اس سلسلے میں قانون سازی کرتے ہوئے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ دہشت گردوں کی منی لانڈرنگ کے معاملے کو سنجیدگی سے لیتا ہے.
یہ جو 3 مہینے کا پیریڈ ہے, اس پیریڈ میں پاکستان خاص طور پہ امریکہ کو دکھا سکتی ہے کہ وہ اپنے جمہوری اداروں کو استعمال کر رہی ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے.
اور سینئر کالم نگار اور تجزیہ کار بیرسٹر امجد ملک نے کہا
کہ یہ نیا قصہ نہیں ہے, 2012 سے 2015 تک بھی یہ لسٹ پہ رہے ہیں. ٹیرر فائنینسنگ اور انٹرنیشنل یہ جو منی لانڈرنگ ہے, اس کے اوپر قانون سازی بہتر کرنے کی ضرورت ہے, پریکٹس بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا, حافظ سعید صاحب کا اب انٹرنیشنلی ریناؤنڈ مسئلہ بن گیا ہے, یو این کے فورم پہ آ گیا ہے, ان کو بین کرتے ہیں لیکن ان کی پارٹی یا ان کے اتحادی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کی یا پارٹیاں بنانے کی تگودو کی جاتی ہے. تو یہ مکس میسیجز بھیجے جاتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو, جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہنڈی پاکستان میں منی لانڈرنگ کے اوپر ابھی بھی میرے خیال میں لاکھوں ڈالرز کا جو کام یا ٹرانسپورٹیشن آف منی ہے وہ ہنڈی کے ذریعے ہوتی ہے. تو بینکنگ ذرائع کے ذریعے پیسوں کو بھیجنے کا مؤثر نظام لانے کی ضرورت ہے.
بیزے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن. افغان صدر اشرف غنی کی طرف سے طالبان کو مصالحت کی پیشکش کو مبصرین سرا رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ طالبان کی طرف سے کسی مثبت پیش رفت کا امکان کم ہے. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
کابل میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں صدر غنی نے افغان طالبان کو اس شرط پر ایک سیاسی پارٹی بنانے کے قانونی جواز کی پیشکش کی کہ وہ تشدد کی مذمت کریں.
طالبان
کی قیادت اور تمام طالبان, آج یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ امن کو وقار کے ساتھ قبول کریں, اور آئیے ہم مل کر اس سرزمین کو محفوظ اور خوشحال بنائیں. ماہرین نے مسٹر غنی کے اس اقدام کو سراہا, لیکن کہا کہ انہیں اس بارے میں شک ہے کہ شورش پسند مذاکرات کی پیشکش قبول کریں گے. جنوبی ایشیا کی امور سے متعلق ایک ماہر جہانگیر خٹک کہتے ہیں,
ان کا یہ خیال ہے
طالبان کا خیال ہے کہ افغان حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ افغانستان میں امن کے قیام کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. طالبان کے دور حکومت میں پاکستان کے لیے افغانستان کے سفیر ملا عبد السلام ضعیف کہتے ہیں کہ امن مذاکرات کے لیے ابھی تک کلیدی مسئلہ افغانستان میں غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی ہے. ماضی میں طالبان نے کہا تھا کہ کوئی بھی امن مذاکرات اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتے جب تک غیر ملکی فوجی ملک میں موجود ہیں. ہر افغان زندگی کا بنیادی حق رکھتا ہے, اور بیشتر طالبان جو لڑ رہے ہیں ان حقوق سے محروم ہو چکے ہیں. وہ افغانستان میں امریکی موجودگی کی وجہ سے خود کو اور دوسروں کو مسلسل ہلاک کر رہے ہیں. طالبان نے ابھی تک مسٹر غنی کی پیشکش کا سرکاری طور پر جواب نہیں دیا ہے, لیکن عسکریت پسندوں نے نیو یارکر میگزین میں ایک سابق امریکی سفارتکار اور افغان تجزیہ کار برنیٹ روبن کے ایک کھلے خط کا جواب ضرور دیا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے مسٹر روبن نے مسٹر غنی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا. سینٹر آن انٹرنیشنل کوآپریشن میں افغانستان اور پاکستان کے علاقائی پروگرام کے ڈائریکٹر برنیٹ روبن کہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھی پیشکش ہے, اور وہ زیادہ سے زیادہ یہی پیشکش کر سکتے تھے. طالبان کے نقطہ نظر سے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مسٹر غنی انہیں افغانستان میں امریکی فورسز کی موجودگی کے بارے میں کوئی بامانی پیشکش نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ معاملہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. مسٹر روبن نے کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ طالبان کو مذاکرات میں شرکت کی حوصلہ افزائی کرے. انہوں نے, یعنی پاکستان نے کہا تھا کہ امریکی حکومت اور افغان حکومت کو چاہیے کہ وہ طالبان کو ایک بہت سنجیدہ پیشکش کریں, اور پھر وہ طالبان پر یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ وہ آئیں اور اس پیشکش پر بات چیت کریں. تو اب ویسا ہو چکا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے جمعرات کے روز مسٹر غنی کی تجویز کی تائید کی اور کہا کہ ان کا ملک مذاکرات کی ثالثی کے لیے تیار ہے. چین نے بھی امن مذاکرات کے لیے اپنی مدد کی پیشکش کی ہے. چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چوننگ نے کہا کہ ان کے ملک نے ہمیشہ افغان قیادت اور افغانوں کے اپنے مصالحتی عمل کی تائید کی ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
شام کے سرکاری میڈیا اور انسانی حقوق کے علم برداروں نے کہا ہے کہ سرکاری افواج اور ان کی اتحادی ملیشیاز نے دارالحکومت دمشق کے قریب باغیوں کے زیر کنٹرول مشرقی غوطہ میں کئی دیہاتوں اور قصبوں پر قبضہ کر لیا ہے. باغی گروپوں نے اتوار کے روز جوابی کارروائی کی اور سرکاری افواج پر پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے جنگجو بھیجے. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا کہ باغیوں سے کم از کم ایک قصبے کا کنٹرول واپس لے لیا جبکہ لڑائی جاری ہے. اور عراقی اور اتحادی افواج نے تقریباً 8 ماہ پہلے شدید لڑائی کے بعد قدیمی شہر موصل کا قبضہ داعش سے چھڑا لیا تھا, لیکن آج بھی اس تباہ شدہ شہر کی سڑکوں پر جا بجا سینکڑوں لاشیں بکھری پڑی ہیں اور کھنڈر بنی عمارتوں کے ملبے تلے بھی سینکڑوں لاشوں کا انکشاف ہوا ہے جنہیں دفنایا نہیں جا سکا. تفصیلات جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی حیدر مردخ کی رپورٹ میں اسفر امام سے.
It wouldn't be an exaggeration to call this part of the old city of Mosul almost literally a graveyard.
We've seen dozens of corpses.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس علاقے کو ایک قبرستان کہوں تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی. ہم نے یہاں درجنوں لاشیں بکھری ہوئی دیکھی ہیں اور فوجی کہتے ہیں کہ ایسی سینکڑوں لاشیں تباہ شدہ مکانوں کے اندر بھی پڑی ہیں. اسلامک اسٹیٹ کے زیر تسلط قدیمی شہر موصل کا قبضہ واپس چھڑانے کے لیے لڑی گئی 9 ماہ کی جنگ کے دوران عراقی حکام نے وہاں سے ہزاروں شہریوں کی لاشیں برآمد کی, اور اب جبکہ اس قدیم شہر میں بسنے والے خاندان واپس لوٹنا شروع ہوئے ہیں تو حکام نے آہستہ آہستہ جنگیوں کی ان لاشوں کو ہٹانے اور انہیں دفنانے کا کام شروع کیا ہے. وہاں کے باسی کہتے ہیں کہ انہیں دوبارہ آباد کاری کے لیے کہیں سے بھی مدد نہیں مل رہی. اس قدیم شہر کے ایک رہائشی سعد عبد الرحمان کہتے ہیں کہ
Any reconstruction you see here is being done by the
وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں لوگ خود ہی اپنی تعمیر نو کر رہے ہیں, حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کرے. گزشتہ برس قدیم شہر کئی ماہ تک داعش کے مسلح جنگجوؤں اور عراقی و اتحادی مسلح فورسز کے درمیان لڑائی کے دوران محاصرے میں رہا. اس دوران فضائی حملوں اور شدید بمباری سے پورا شہر تقریباً کھنڈر بن گیا. اب یہاں کے رہائشیوں کو شکایت ہے کہ ایک بار پھر انہیں عراقی حکام اور عالمی اداروں کی عدم توجہی کا سامنا ہے. 8 ماہ کا عرصہ ہو گیا, اب تک صرف شہر سے لاشوں کو ہٹانے کے کام کا آغاز کیا جا سکا ہے. اسفر امام, اردو وی او اے.
اور اٹلی میں آج رائے دہندگان اپنا حق کے رائے دہی استعمال کر رہے ہیں اور ممکن ہے آج ہونے والے یہ انتخاب ملک میں حالیہ انتخابات کی تاریخ میں سب سے زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہوں. لازیو علاقے میں پولنگ اسٹیشنوں پر آنے والے بیشتر ووٹروں کا کہنا تھا کہ اگرچہ 21 پارٹیاں انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں لیکن وہ ان سے بھی انتخاب کرتے ہوئے غیر مطمئن ہیں. روم کے ایک شہری تارگیانی نے دائیں بازو کی میانہ رو پارٹی فورزا اٹالیا کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا
I decided to vote for Forza Italia, Berlusconi, and because I got certain ideas which are very close to him.
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے برلسکونی کے لیے ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ میرے کچھ نظریات ان سے بہت قریب ہیں, لیکن بہرحال سب سے نہیں. اٹلی میں یہ چیزیں زیادہ کنفیوزنگ ہے. ریکارڈو کا کہنا ہے کہ انہوں نے تبدیلی کی خواہش میں لیگ کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ فوری طور پر نوجوانوں کی بے روزگاری اور اونچے ٹیکسوں جیسے معاملات سے نمٹنے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں
In this moment we have a lot of problems like the huge flow of migrants that are approaching every day our territory.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے, جیسے ان تارکین وطن کا ایک سیلاب جو روزانہ ہماری سرزمین پر پہنچ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری سیکیورٹی اوسط سطح سے بھی کم ہے, جس کی وجہ سے بیشتر لوگوں کو خطرے کا منفی احساس ہے. بعض ووٹروں کو نقل مکانی کرنے والوں کے بحران کی شکایت ہے. 20% ووٹر انتخاب سے پہلے یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ آیا حالیہ انتخابات کے نتیجے میں مغربی یورپ کے سیاسی نقشے پر انتہا پسند عوامی رجحان زور پکڑے گا. انتخاب کا نتیجہ ممکنہ طور پر مولد پارلیمان کی صورت میں نکل سکتا ہے اور حکومت بنانے کے لیے مذاکرات میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں. اٹلی کے سابق وزیر اعظم سلویو برلسکونی نے ہفتے کے روز نیپلز کے ایک گرجا گھر میں آئے جو ان کی اچانک آمد تھی. سیاستدانوں کو ہفتے کے روز انتخابی مہم کی اجازت نہیں تھی, لیکن برلسکونی کی آمد سے صحافیوں اور ان کے پرستاروں کا ہجوم اکٹھا ہوا. 81 سالہ برلسکونی نے رپورٹروں کو بتایا کہ وہ ان کی 30 سالہ دوست سیاحوں کی حیثیت سے گرجا گھر آئے ہیں کیونکہ یہ گرجا گھر ملک کے ورثے کا حصہ ہے. اس انتخاب میں عوام پسندی کا رجحان غالب ہے, جیسا کہ برطانیہ, فرانس اور جرمنی میں ہونے والے حالیہ انتخابات میں دیکھا گیا. جرمنی کی سیاسی پارٹی سوشل ڈیموکریٹس یعنی ایس ٹی پی نے چانسلر اینگلا مرکل کی پارٹی کرسچن ڈیموکریٹس سی ڈی یو کے ساتھ مخلوط حکومت بنانے کے لیے ووٹ دیا ہے, جس کے نتیجے میں ملک میں کئی ماہ سے جاری سیاسی بے یقینی پن کا خاتمہ ہو گیا. اینگلا مرکل نے ستمبر میں ہونے والے انتخابات کے بعد عبوری چانسلر کے طور پر فرائض انجام دیے ہیں کیونکہ کوئی بھی پارٹی حکومت بنانے کے لیے درکار نشستیں حاصل نہیں کر پائی تھی. اس اتحاد کے بعد اینگلا مرکل اس ماہ کے وسط تک چوتھی مرتبہ چانسلر کے عہدے کا حلف اٹھا سکتی ہیں. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ممکنہ طور پر سٹیل اور ایلومینیم کی درآمدات پر پابندی عائد کرنے کی توقع کے بعد عالمی سطح پر تجارتی جنگ کا خطرہ پیدا ہوا اور مختلف فریقوں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کرنے والوں میں چین بھی شامل ہو گیا۔ چین کے ایک اعلی سفارتکار نے کہا کہ بیجنگ واشنگٹن کے ساتھ تجارتی جنگ کا خواہاں نہیں، لیکن اگر ضروری ہوا تو اپنے مفادات کا دفاع ضرور کرے گا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے سٹیل کی درآمدات پر 25% اور ایلومینیم کی درآمدات پر 10% محصول لگانے کی منصوبہ بندی کا اعلان کیا تھا۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیل چوچولی کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے۔
چین کے سالانہ قانون ساز اجلاس سے قبل چین کے نائب وزیر خارجہ ژانگ یہ سوئی نے ایک نیوز کانفرنس میں یہ یقین دہانی کرائی کہ چین کی ترقی پذیر معیشت اور بڑھتے ہوئے فوجی اخراجات کسی خطرے کا باعث نہیں بنیں گے۔ چین کے نائب وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ چین امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ میں نہیں الجھے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے مفادات کو نقصان پہنچا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ژانگ ایک کوہنہ مشق سفارتکار ہیں، یہ امریکہ میں چین کے سفیر بھی رہ چکے ہیں۔ اس نیوز کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ چین تجارتی تعلقات میں توازن اور خوش نیتی درکار ہے۔ نائب وزیر خارجہ ژانگ کہہ رہے ہیں کہ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات مشترکہ مفادات کی بنیاد پر قائم ہیں، جس سے دونوں کا فائدہ ہے۔ پچھلے سال دونوں ملکوں کے درمیان 580 ارب ڈالر سے زیادہ کی تجارت ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ اونچ نیچ تو ہو سکتی ہے۔ چین کی ان یقین دہانیوں کے باوجود امریکہ اور دوسرے ملک چین کے بڑھتے ہوئے تجارتی مفادات کو گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ فولاد اور ایلومینیم کی درآمد پر محصولات میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ ہرچند کہ امریکہ کی طرف سے محصولات کا اصل نشانہ چین ہے، مگر اس سے کینیڈا اور یورپ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، سو وہ بھی جوابی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائٹ ہاؤس کے لیے تجارتی مشیر پیٹر نورو نے اتوار کے روز کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سٹیل اور ایلومینیم کی درآمدات پر محصولات میں اضافے سے کسی ملک کو استثنا دینے کی منصوبہ بندی نہیں کر رہے۔ نورو نے سی این این ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کی طرف سے سٹیل کی درآمدات پر مجوزہ 25% اور ایلومینیم کی درآمد پر مجوزہ 10% محصول کے بارے میں حتمی تفصیلات ہفتے کو بعد ازاں یا پھر آئندہ ہفتے طے کر لی جائیں گی۔ اور جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان شمالی کوریا کے لیے ایک اعلی سطح کا خصوصی وفد بھیج رہے ہیں تاکہ جزیرہ نما کوریا پر کشیدگی میں کمی کرنے اور تعلقات کو بہتر بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال ہو سکے۔ جنوبی کوریا کے صدارتی بلو ہاؤس کی طرف سے اتوار کے روز یہ اعلان ہوا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی دارالحکومت میں ایک مصروف ہفتہ گزارنے کے بعد فلوریڈا میں اپنی رہائش گاہ روانہ ہو گئے۔ اس ہفتے کے دوران انہوں نے آتشی اسلحہ پھیلانے والے تشدد، بین الاقوامی تجارت اور مسکن ادویات جیسے مسائل پر کام کرتے ہوئے گزارا۔ صدر ٹرمپ بالعموم توجہ کا مرکز بنے رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات اس کے نتائج حیران کن ہوتے ہیں۔ جم ملون کی رپورٹ انجم ہیرلگل سے سنیے۔
اواخر ہفتہ صدر ٹرمپ نے عالمی سطح پر معروف مبلغ پادری بیلی گراہم کے جنازے میں شرکت کی۔ قبل ازیں اس ہفتے کے دوران انہوں نے کانگریس کے اراکین کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں نجی ملکیت میں رکھے جانے والے آتشی اسلحے پر کنٹرول رکھنے پر بات چیت کی۔ انہوں نے اپنی ریپبلیکن جماعت کے چند اراکین کانگریس سے نیشنل رائفل ایسوسی ایشن یعنی این آر اے سے الگ ہونے کی بھی بات کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے، اب ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنا ہوگا، ہمیں عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں ریپبلیکن جماعت کے سینیٹر پیٹ ٹومی کا کہنا تھا، جناب صدر، ہم نے اسے حل نہیں کیا۔ اس پر صدر ٹرمپ نے کہا، آپ نے اسے حل نہیں کیا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ این آر اے سے خوف زدہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جواب میں پیٹ ٹومی کا کہنا تھا، نہیں، بالکل نہیں۔ بندوقوں اور پستولوں پر صدر ٹرمپ کے سخت موقف نے ڈیموکریٹ ارکان میں کچھ امید اجاگر کی ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے سینٹ میں ڈیموکریٹ جماعت کے قائد سینیٹر چک شومر کا کہنا تھا،
So hope springs eternal. The country desperately needs this. And I think the president
سو امید پر دنیا قائم ہے، ملک کو شدت سے اس کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں صدر صاحب یہ جانتے ہیں کہ انہیں این آر اے کو قابو میں رکھنے کے لیے حقیقی قیادت کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ریپبلکن ارکان کی پشت پناہی کرتے ہوئے اس حوالے سے واقعی وہ کچھ کر گزریں گے۔ اسی ہفتے امریکی صدر نے سٹیل اور ایلومینیم کی درآمدات پر محصولات عائد کر کے مالی منڈیوں میں سنسنی پھیلا دی، جس کی امریکہ کی دونوں بڑی جماعتوں نے مخالفت کی۔ صدر ٹرمپ کا اس بارے میں کہنا تھا، ہم اب اپنی سٹیل کی صنعت اور ایلومینیم کی صنعت کی تعمیر نو کریں گے۔ افراتفری اور انتشار صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک شاید یہی عنصر ان کی مقبولیت میں تاریخی کمی کا باعث ہے۔ یہ انتشار وائٹ ہاؤس میں ان کے عملے کو بھی اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، جہاں ان کی دیرینہ رفیق ہوپ ہکس نے اپنے استعفے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر کے مستقبل کے بارے میں بھی ہر طرح کی پیش گوئی کی جا رہی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
ہالی ووڈ کے سب سے بڑے ایوارڈز آسکرز کی تقریب آج منعقد ہو رہی ہے۔ گزشتہ سال آسکر ایوارڈز میں جب سیاہ فام کاسٹ پر مشتمل ڈرامہ فلم مون لائٹ کو سراہا گیا، اس کے بعد ہالی ووڈ میں رنگ و نسل اور صنفی امتیاز کی فضا پر بحث نے زور پکڑ لیا۔ اس سال کیا ہالی ووڈ میں کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ ایک رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے نیلوفر مغل نے، آئیے سنتے ہیں۔
گزشتہ سال آسکر ایوارڈز میں اس وقت ایک دلچسپ پیش رفت سامنے آئی جب مکمل سفید فام کہلائی جانے والی فلم لالا لینڈ کے بجائے سیاہ فام امریکن ڈراما فلم مون لائٹ کو سراہا گیا۔ جارج میسن یونیورسٹی کی جوانا چیسلر کا کہنا ہے کہ آسکر ایوارڈز کی تقریب میں اس سال بھی رنگ و نسل اور صنفی امتیاز کی فضا میں یہ تبدیلی برقرار رہے گی۔ گزشتہ کچھ سالوں میں اکیڈمی نے جو ایک اہم کام کیا ہے وہ یہ کہ اب اس کی ممبرشپ کے مواقع مختلف نسل اور رنگ سے تعلق رکھنے والے پرفارمرز، ایکٹرز اور اسکرین رائٹرز کو دیے جا رہے ہیں، جس کے باعث اکیڈمی کے 7,000 افراد کے ساتھ مل کر انہیں بھی اپنی رائے کے اظہار کا موقع مل رہا ہے۔ نتیجتاً اس سال آسکر کے لیے نامزد ہونے والی فلموں میں افریقن امریکن فلم مڈ باؤنڈ جیسی فلمیں ہیں، جس کی کہانی ایک ایسے سیاہ فام پائلٹ کے بارے میں ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنے گھر واپس آتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آسکر کی 90 سالہ تاریخ میں ریچل موریسن وہ پہلی خاتون سینماٹوگرافر ہیں جنہیں اس سال مڈ باؤنڈ فلم میں بہتر کارکردگی کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ جارڈن پیلیز کی فلم گیٹ آؤٹ یو تو ہارر مووی ہے، مگر اس میں سفید فام بالادستی کے بارے میں مزاح کا عنصر بھی موجود ہے۔
گیٹ آؤٹ اور بلیک پینتھر دونوں ایسی فلمیں ہیں جو اپنے دیکھنے والوں میں خاصا جوش پیدا کر رہی ہیں۔ یہ فلمیں اس لیے بھی اہم ہیں کہ ہم اسکرین پر اپنے لوگوں کی نمائندگی بھی چاہتے ہیں۔
جنسی زیادتی اور ہراس کے خلاف آواز اٹھانے کی حوصلہ افزائی کے لیے امریکہ سے شروع ہونے والی می ٹو تحریک کی عکاسی بھی کی جا رہی ہے۔
لگتا ہے کہ نامزد ہونے والی فلمیں اس بیداری کی عکاسی کر رہی ہیں۔ ان میں سے آدھی سے زیادہ فلموں میں خواتین مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں، جو فلموں کی ہدایت کاری پر اثر انداز ہو رہا ہے۔
انہی خواتین میں سے ایک لیڈی برڈ نامی فلم کی خالق اسکرین رائٹر اور ڈائریکٹر گریٹا گروویک ہیں۔ ماں اور بیٹی کی محبت اور تناؤ سے بھرپور تعلق پر مبنی اس فلم کو آسکرز میں 5 شعبوں میں نامزدگی ملی ہے۔ اس سال آسکرز کی نامزدگیوں میں صنفی معاملات پر بننے والی فلموں نے بھی جگہ بنائی ہے۔ اے فینٹاسٹک وومن ایک ایسی ٹرانس جینڈر خاتون کی کہانی ہے جس کے ساتھی کے موت کے بعد اس کی زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ چسلر مزید کہتی ہے کہ ہالی ووڈ میں برابری اور وسعت آنے میں ابھی بہت وقت لگے گا، لیکن گزرتے کچھ سالوں میں کیمرے کے سامنے اور اس کے پیچھے کام کرنے والی خواتین اور اقلیتوں میں اضافے سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ اب بڑی اسکرین پر اس طرح کے افراد کی کہانیاں زیادہ دیکھنے کو ملیں گی اور آسکرز میں انہیں برابر نمائندگی بھی حاصل ہوگی۔
اور یہ نیوز شو ختم کرنے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقوں میں جمعہ اور ہفتے کے روز شدید طوفان کے بعد اب بھی تقریباً 20 لاکھ خاندان اور کاروبار بجلی سے محروم ہیں۔ طوفان کے دوران درختوں کے گرنے سے 7 اموات ہوئیں۔ یہ ہلاکتیں ورجینیا، میری لینڈ، پنسلوانیا، نیو یارک، کنیڈیکٹ اور روڈ آئی لینڈ میں ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے. ایڈیٹر شہناز عزیز تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر تھے اسفر امام اور انجینئر کارنیلس ٹینر. کے ساتھ بہجت اجازت چاہتی ہے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر انہی نیوز بلٹنز کے ساتھ اور انہی پروگراموں میں. ہم سے رابطے میں رہیے اور ہمارے پروگراموں کو سنتے رہیے. خدا حافظ.